رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود بجي محمد وعلى محمد قبل اس کے گفتگو آغاز کروں مومنین سے درخواست کروں اگر تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس ایک خوبصورت انداز سے منبر غدیر کی یاد منعقد ہو سکے بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا شب شہادت ہے شہادت مولا کائنات رسول کائنات سرور کائنات آغا کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شب شہادت سبت اکبر رسول دلبند بتول فرزند علی مرتضیٰ حسن سبز قبا علیہ السلام ہے اس مناسبت سے سب سے پہلے ان دو ہستیوں کی شہادت کی تعزیت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عرض ہے کہ اے صاحب عزا اس تعزیت کو ان مؤمن مؤمنات سے قبول فرمائیے اور ہمیں اس عزاداری کے عوض بہترین اجر ہمیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک یا بتحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نظام حیات پوشیدہ ہے اسوہ یعنی در حقیقت جس پہ چل کر انسان کامل ہو سکے اسوۃ حسنہ صرف اسوہ نہیں ہے رسول کی زندگی بلکہ یہ اسوہ بھی ہے اور حسنہ بھی ہے یعنی ایک انسان کو انسانی اقدار سے قریب تر کرنے کے لیے انسان میں خدائی صفات کو متجلی کرنے کے لیے جو ایک انسانی سیرت و کردار چاہیے وہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پس اللہ تبارک و تعالی اس آئے مجیدہ میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے حبیب کی سیرت پہ چلو لقد بتحقیق کے معنی میں آتا ہے یقیناً کے معنی میں آتا ہے اور یہ ان معنی میں آتا ہے کہ تمام قسم کے شکوک و شبہات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے کوئی بھی شک کوئی بھی ابہام کوئی بھی غموز کوئی بھی التباس اگر انسانی ذہن میں ہے تو اس کو بالائے طاق رکھ دو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور یہاں پر جو ایک ظریف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی نہیں، رسول کی زندگی میں فی رسول اللہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ لقد کان لکم رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایک ظریف علمی نقطہ ہے کہ جس پر بہت کم روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ہمارے استاد مفسر قرآن حضرت آیت اللہ محسن قرآتی نے اور دوسرے علماء مفسرین اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا جاتا اتباع اور پیروی کے لیے، تو پھر انسان کے لیے لازم واجب تھا کہ جس طرح جیسے رسول نے زندگی گزاری ویسے ہی ہم پر لازم واجب ہو جاتا، جو کہ ہمارے لیے اس دور میں ناممکن تھا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، کہا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے، تاکہ تم اپنے زمانے میں ان کے سیرت و کردار سے رہنما اخذ کرتے ہوئے اپنے اس دور حیات میں ان کی پیروی کے لیے آمادہ ہو سکو۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اپنے حبیب کی اتباع اور پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ یوں کہوں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، انسانی اقدار سے روشناس کرانے کے لیے بہت سارے صیغے اور الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن دو بہت ہی متعارف ہیں، بہت ہی عام ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ توجہ رکھیے گا، اطاعت اور اتباع دونوں کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ ہماری یہ پیروی کرنا کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق موجود ہے۔ جہاں پر اطاعت کا لفظ ہے وہ کامن ورڈ ہے عقیدے کے لیے بھی اور عمل کے لیے بھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اس کا معنی عام ہے، لیکن اتباع کا لفظ خاص ہے، یعنی عقیدے میں عمل میں دونوں جگہ پیروی ہو سکتی ہے، لیکن جب اطاعت کا لفظ آ جائے گا تو پھر عملی انداز سے تمہیں اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پہ قدم اٹھانے ہوں گے۔ اتباع کا مطلب یہی ہے، اسی لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، بھائی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، یہ نہیں کہا فاتبعونی میری اطاعت کرو، نہیں فاتبعونی میری اتباع کرو، یعنی جیسے جیسے میں کر رہا ہوں میرے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت مفہوم کلی ہے اور اتباع مفہوم جزی ہے، لہذا اس آیہ مجیدہ میں بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اگر عقیدے میں چاہتے ہو تو اطاعت کرتے چلے جانا، اور عمل میں اتباع کرنا چاہتے ہو تو نقش قدم پہ چلتے چلے جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم میں چلو، یہ نہیں کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرو، اطاعت کا لفظ مقدس ہے، اطاعت کا مفہوم کلی ہے، اس لیے کہا لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم میں مت چلو، بس اطاعت کا معنی کچھ اور ہے اور اتباع کا معنی کچھ اور ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہاں سے سیرت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ عظیم ہستیاں دنیا میں آئیں انہوں نے ہدایت کی، تو کیا ہم نے صرف ان کو سلام کرنا ہے، ان کی زیارت پڑھنی ہے، ان کو سبحان اللہ کہنا ہے، ان کے گن گانے ہیں، ان کے قصیدے پڑھنے ہیں، ان کے نوحے پڑھنے ہیں، یا عملی زندگی میں بھی ہمیں ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہے؟ بارہا میں مثالیں دیتا ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کی سماعت کے لیے، اگر کوئی شخص مریض ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر تشخیص دے مرض کو، دوا لکھ کے دے، اور یہ مریض آنے کے بعد روزانہ ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کرے، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم یا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا نسخہ لکھ کے دیا ہے جی، نسخے کو فریم کرا کے لگا دے گھر میں روزانہ اس کو جی، جیسے ہم لوگ چومتے ہیں نا پنجتن کے نام، بارہ امام کے نام، ہم نسخے کو چومنا شروع کر دیں، گلے میں لٹکا لیں، دھو دھو کے پینا شروع کر دیں اس کو، تو کیا وہ مریض صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. کب اس کے مرض میں افاقہ ہوگا؟ کہ جب وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق صحیح جگہ سے دوا خریدے گا اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق ان دواؤں کو، ان گولیوں کو، ان سیرپ کو کھائے گا، پیے گا. اہل بیت علیہم السلام کا اتباع کا مطلب ہی یہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے وہ پہلو موجود ہیں جو تمہاری زندگی کو نورانی بنا سکتے ہیں. اس بنا پر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطاعت جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ اتباع جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں رسول کی اور مولا علی کی اور اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے، تو یہ پیروی تو خود رسول اللہ کے بعد مولا علی پہ واجب نہیں تھی. اگر کاپی کرنا ہے رسول کو، اس کے عمل کو، تو یہ اطاعت تو مولا علی پہ واجب نہیں تھی. مولا علی کی سیاست کا انداز کچھ اور ہے، رسول اللہ کی سیاست کا انداز کچھ اور ہے. جو مولا علی کی سیاست کا انداز ہے وہ امام حسن کی سیاست کا انداز نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اگر مانا یہ ہو کہ ہمیں بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے، تو یہ اطاعت تو اللہ نے واجب ہی نہیں کی ہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر مولا کائنات وہی عمل کرتے جو رسول اللہ نے کیے، جیسا عمل رسول نے کیا ویسے ہی مولا کائنات کرتے، اور جیسے مولا کائنات کرتے ویسے ہی امام حسن کرتے، اور جیسے امام حسن کرتے ویسے ہی امام حسین کرتے، اور جس طرح امام حسین کر رہے تھے ویسے ہی امام سجاد کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سب نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ کے زمانے کے اپنے جغرافیائی و معروضی حالات کچھ اور تھے، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. مولا علی کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. امام حسن کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے حالات کچھ مختلف تھے، انہوں نے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہے. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کریں. نہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے رہنما اصول موجود ہیں کہ ان کو اخذ کرتے چلے جاؤ، زندگی پہ اپلائی کرتے چلے جاؤ، زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پانی ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. چونکہ دو روزہ مجالس ہیں، لہذا آج میں رسول اللہ کی سیرت سے متعلق اور ان کے دو اقوال جو آخری زمانے سے متعلق ہیں وہ عرض کروں گا. کیونکہ رسول اللہ جو کچھ بیان کر گئے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمیں ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن اور حکمت عملی اختیار کرنی ہے. نہ اس سے باہر جا سکتے ہیں، نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ اس سے آگے نکل سکتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے اسی پر عمل کرنا ہے. اس بنا پر سرکار دو جہاں کی زندگی ہمارے لیے اس بنا پر اسوہ حسنہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس زمانے میں آپ کی سیرت پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا. مثلاً بہت سے لوگوں عقیدہ ہی کہ رسول اللہ کو مثلاً کدو شریف بہت پسند تھا، تو کدو کھانا چاہیے. فلاں غذا پسند تھی لہذا ہمیں وہی غذا کھانی چاہیے. وہ فلاں انداز سے مثلاً اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے، ان کے بالوں کا انداز یہ تھا، ہمیں یہ اپنانا چاہیے۔ اب اس میں تفصیل ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منصوص ہیں، جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، نص وارد ہوئی ہے یعنی جس کے بارے میں امام کا قول موجود ہے، اسے نص کہا جاتا ہے، منصوص کہلاتا ہے، یعنی اس کی علت منصوص ہے، اس کے لیے حجت موجود ہے، قول امام قول معصوم موجود ہے۔ اگر قول معصوم موجود ہے تو اس کو ویسے ہی کرنا ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے عام تکبیروں کے لیے ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا نص وارد ہوئی ہے، یہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، لیکن نص وارد ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کھڑے رہنے کا انداز کیا ہے، نص وارد ہوئی ہے۔ رکو میں جاؤ، رکو میں پیروں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، نگاہ کا ہونی چاہیے، یہاں پر روایت وارد ہوئی ہے۔ گھٹنوں میں جب رکو میں جاؤ تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، پورے تمہارے گھٹنے پر تمہاری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، نص وارد ہوئی ہے، بقیہ ساری جگہ انگلیاں بند ہیں۔ جب سجدے میں جاؤ تو کانوں کی لو کے برابر تمہارے ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہوں، نص وارد ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے، جب نص وارد ہو جاتی ہے، یعنی جب قول امام قول رسول قول معصوم آ جاتا ہے تو وہ حجت ہو جاتا ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی ہے، وہاں پر ہمیں اختیار ہے کہ ہم ایک مناسب طریقے سے کوئی عمل انجام دیں۔ اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نے لباس جو ہے اس جنس کا پہننا ہے کہ جس جنس کا رسول اللہ پہنا کرتے تھے، جس چیز سے ان کا لباس بنتا تھا تم وہی لباس پہنو۔ ہمیں کہا کہ سفید لباس پہنو، ہمیں کہا خوشبو لگاؤ، کون سی خوشبو لگاؤ، یہ مطلوب نہیں ہے ہم سے، کوئی بھی خوشبو، جائز خوشبو جی وہ لگانے کا حکم، سفید لباس پہننے کا حکم دیا ہے، تکبر کے لباس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ سیرت میں در حقیقت باؤنڈریز کو بیان کیا گیا ہے، حرام لباس نہ ہو، حلال لباس ہو، مباح لباس ہو، حرام جانور کے اجزاء شامل نہ ہو، اس کی باؤنڈریز کو بیان کیا گیا، بقیہ ہم پر اور آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں نص کو تلاش کرنا چاہیے، روایت کو تلاش کرنا چاہیے، وہ ہمیشہ مشکل میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور آپ جو اس وقت اسلامی امت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے، 73 فرقوں میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق رسول کی سیرت کو لے رہا ہے، ہر شخص اپنے فہم کے مطابق اسلام کو لے رہا ہے، اسلام کو اسلام سے نہیں سمجھ رہا، قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھ رہا، اہل بیت کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ جو رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے، ان دونوں کا وجود ضروری ہے، نہ صرف قرآن نہ صرف اہل بیت۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، ہلاک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ماتمداری کو لے لیا، علم کو لے لیا، اہل بیت کے نام کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ توجہ رکھے گا، یہ نہ ہو کہ روز قیامت قرآن یا اہل بیت گواہی دیں ہمارے خلاف کے خداوندہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ نے ساتھ قرار دیا تھا، انہوں نے الگ الگ کر دیا تھا، رسول اللہ فرما رہا انہما یرد علی الحوض، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے، ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ دیکھیے اختلاف کہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ دو خط متوازی نہ ہوں، دو پیرلل لائن نہ ہوں، زاویہ، انحراف، کجی، ٹیڑھا پن وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ دو خط متوازی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اب آہستہ آہستہ ایک خط دوسرے سے جدا ہوتا رہے گا، اس کے اینگل، اس کا اینگل، اس کا زاویہ، اس کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن شروع میں بہت معمولی ہوگا، لیکن جتنا جتنا فاصلہ بڑھتا رہے گا، یہ کجی، یہ اینگل، یہ زاویہ، یہ ٹیڑھا پن بڑھتا رہے گا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہا کہ دیکھو قرآن بھی تھامو، اہل بیت بھی تھامو، قرآن بھی ضروری ہے،
اہل بیت بھی ضروری ہے، ان دونوں کے درمیان اینگل نہیں بن سکتا، ان میں کجی نہیں آ سکتی، ان میں ٹیڑھا پن نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ دو خطے متوازی ہیں، دو پیرلل لائن ہیں، اور دو پیرلل لائن جب تک کہ ان کو جدا نہ کیا جائے یہ آخر تک ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ سرکار نے یہی فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت دو خط متوازی ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، لہذا اگر ہدایت و کمال چاہتے ہو تو قرآن کو بھی تھامنا ہوگا، اہل بیت کو بھی تھامنا ہوگا۔ خط متوازی میں انحراف نہیں آ سکتا، پیرلل میں اختلاف نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو قرار دینے والا کون ہے؟ خدا قرار دینے والا ہے، خدا نے قرار دیا ہے۔ دیکھیے ایک معمار ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، وہ جب ایک عمارت کی بنیاد رکھے گا تو ہر چیز کو ناپ تول کے رکھے گا، اس کا اینگل کیا ہے، یہ ٹیڑھا تو نہیں ہے، یہ اس میں کجی تو نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے جب وہ رکھے گا تو اپنے اصولوں کے مطابق رکھے گا، اور آخر تک اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسے ہی ویسے ہی رہے گا، مگر یہ کہ کوئی آ کر اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جو رسول دے رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، جو بتا رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے لینا ہے۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، دو ثقل، دو گرا قدر چیزیں کہ جن میں اختلاف نہیں ہو سکتا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو ان دونوں کو تھامنا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک عزادار ہو، ایک مومن ہو اور اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ روز قیامت قرآن گواہی دے گا، روز قیامت مسجد گواہی دے گی، روز قیامت عالم گواہی دے گا، جسے رجوع کرنے والا کوئی نہ ہو، توجہ رکھیے گا، مسجد گواہی دے گی، خدا بندہ مجلس میں تو آتے تھے، نماز میں نہیں آتے تھے، اگر کوئی عذر شرعی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، قرآن گواہی دے گا، خدا بندہ جو زانوں میں پڑھا رہا، واٹس ایپ کو دن میں 800 مرتبہ ٹچ اسکرین کے ذریعے سے ٹچ کیا جاتا تھا، ایک اندازے کے مطابق انسان اپنی اسکرین کو 800 مرتبہ ٹچ کرتا ہے، واٹس ایپ کتنی دفعہ کھولتے ہیں، کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں، قرار بھی نہیں ہوتا پھر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک بیماری ذہنی سائیکو ہو جاتے ہیں کہ نہ چیک کرنا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کیا آیا ہے۔ بقول ہمارے دوست کے کہ 2018 کی روحیں جو اوپر جا رہی ہیں فرشتے پریشان ہیں، کہہ لیں گے جتنی بھی روحیں آ رہی ہیں بیچارے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، پتہ چلا کہ جناب یہ موبائل کے عادی تھے، موبائل زدہ تھے کہ جن سے موبائل تو لے لیا گیا لیکن ان کی روحوں پر اس کے اثرات مرتب ہو گئے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ پوری سائنس اب بیٹھ گئی ہے اس بات پر کہ یہ جو ذہنی مریض ہو گئے ہیں موبائل کے، ان سے کس طرح موبائل چھڑایا جائے۔ اور ایک اور نقطہ نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آج کل جو بچوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں بچے، چیخنا، چلانا، رونا، ضد کرنا، انتہائی ہٹ درم، ضدی، لجوج، یہ سب کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہی عادت ایسا ایسا بڑوں میں بھی آتی جا رہی ہے، اپنی مرضی کے خلاف بات سننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں 4 سال 5 سال، حتیٰ کہ 1.5-2 سال کے بچے کو بھی موبائل دیا ہوا ہے، اب ہم اپنے گھروں میں بھی کہتے رہتے ہیں بھائی نہ دو، خدا را اس کی عقل کو ضائع مت کرو، معاف کر دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا ہے اس موبائل نے۔ بظاہر بہت اچھا اسمارٹ فون ہے لیکن اسمارٹ فون نہیں ہے زیدہ نگرہ میں۔ اب بچہ کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہوا فارغ وقت میں آپ نے بہلا دیا، کارٹون دیکھ رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے، اب گیم کھیل رہا ہے تو اپنی انگلیوں سے جی اس کو سسٹم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ موبائل کو اگر رائٹ کریں گے تو گاڑی رائٹ پہ چلی جائے گی، لیفٹ کریں گے لیفٹ پہ چلی جائے گی، جی 3D گیمز بھی ہوتے ہیں، بہرحال اب وہ انگلیوں سے ہر چیز چلا رہا ہے، کرکٹ بھی کھیل رہا ہے انگلیوں سے، فٹ بال بھی کھیل رہا ہے انگلیوں سے، کوئی چیز ٹائپ کر رہا ہے انگلیوں سے، وہ یہ سمجھ رہا ہے پوری دنیا میری انگلیوں سے چل رہی ہے، لہذا وہ اب اپنے والدین کو انگلیوں سے چلانا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا ہے، ہر چیز انگلیوں سے چلتی ہے، لہذا میرے والدین بھی، میرے بڑے بھی میری انگلیوں سے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا، تو سب سے پہلے موبائل لیجیے، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
اِنِّ
تَعَارِكُنْ فِيكُمْ مُسْتَقَلَيْنِ، دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا اور یہی تمہاری نجات کا ذمہ ہے. اب رسول اللہ کا وہ قول آپ کے سامنے ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، باقی ناری ہوں گے. اب جس سے پوچھے وہ کہے گا جناب ہم کون جنت جائے گا؟ ہم جائیں گے. کون جائے گا؟ ہم جائیں گے. لیکن کیا واقعاً سارے چلے جائیں گے؟ نہیں. اب اس میں پوری بحث علوم قرآن بحث کی گئی، 73 سے مراد آیا 703 ہی ہے، 73، یا یہ ایک تخمینی تعداد بیان کی گئی ہے. اب بظاہر تو ہمیں مثلا 73 کے حساب سے فرقہ نظر نہیں آتا، ممکن ہے ماضی میں کچھ رہے ہوں جو معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ 73 فرقے بعینہ 73 ہیں، 703 کے ڈیجٹس کے مطابق ہیں. بعض نے کہا نہیں، یہ تخمینی ایک تعداد بیان کی گئی، 73 فرقے ہوں گے. بہرحال دونوں اقوال، ایک فرقہ درست ہوگا، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات یافتہ، ایک فرقہ نوری ہوگا، باقی ناری ہوں گے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ توجہ رکھیے گا، وہ فرقہ ہے کہ جس کے پاس وہ ساری تعلیمات ہوں گی کہ جو رسول اللہ کے پاس موجود ہیں، یعنی قرآن بھی اور اہل بیت بھی. اگر قرآن چھوڑ دیا ہم نے، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. دیکھیں قرآن و اہل بیت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ان کا دامن تھامیں. دامن تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر میں جو ہے وہ لا کے رکھ دوں قرآن کو، جو زانوں میں رکھ دوں، لال پیلے کپڑوں میں سجا کے رکھ دوں. نہیں، تھامنے کا مطلب یہ کہ اسے پکڑوں، اسے سمجھوں، اسے پڑھوں، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں، اس کے احکام کو پڑھوں اور اپنی زندگی میں قرآن کو لے کر آؤں. اہل بیت کا مطلب یہی ہے. اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم لگا لوں ممبر پر، یا چوم لوں جا کے، یا مثلا نظر دے دوں، فاتحہ دے دوں، اہل بیت کے لیے سبیل لگا دوں. یہ کام اچھے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تھامنے کے مترادف نہیں ہے اہل بیت کے. یہ اہل بیت کا دامن تھامنے کے مترادف نہیں ہوگا کبھی، لہذا قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامنا ہے. تو ناجی فرقہ وہ ہوگا، توجہ رکھیے گا، کہ اس کے بعد وہ چیز ہوگی کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگی. توجہ رکھیے گا، میں بہت زیادہ خوش کرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت کو روپ دکھانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تہتر میں سے 72 جہنمی اور ناری، ایک فرقہ ناجی و نوری ہوگا، کامیاب ہوگا. وہ کون سا ہے؟ جس کے پاس پوری تعلیمات ہوں گی، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، اور وہ بظاہر روایات کے مطابق اثنا عشری امامیہ فرقہ ہے کہ جس کے پاس قرآن بھی موجود ہے اور اہل بیت بھی موجود ہیں، قرآن و اہل بیت. لیکن یاد رکھیے گا، قرآن و اہل بیت اپنی کامل شکل میں موجود ہونے چاہیے، یعنی قرآن سے بھی پوری وابستگی اور اہل بیت سے پوری وابستگی. شاید میں نے 3 سال 4 سال پہلے ڈاکٹر علی شریعت کے یہ جملہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا، مومنین کو شاید یاد ہو. اس نے کہا وہ خداوندہ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما. تو کسی نے اعتراض کیا کہ مفکر تھا، اس نے کہا یہ تو تم لا حاصل بات کر رہے ہو، جو چیز پہلے سے موجود ہے اسی کی دعا کرو، مسلمان تو پہلے ہی قرآن سے وابستہ ہیں اور شیعہ جو ہیں پہلی علی کو تھامے ہوئے ہیں. کہا کہ نہیں، تم میری بات نہیں سمجھے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں خداوندہ مسلمانوں کو قرآن، شیعوں کو علی، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں خداوندہ مسلمانوں کو فہم قرآن عطا فرما، شیعوں کو فہم علی عطا فرما. اس لیے کہ مسلمان جب قرآن پڑھے گا تو اسے سیرت اہل بیت نظر آئے گی، اور جو علی کو سمجھے گا، جب علی کی سیرت کو دیکھے گا تو اسے مجسم قرآن نظر آئے گا، اسے مجسم قرآن نظر آئے گا. تو قرآن و اہل بیت کو تھامنا ہے عزیزان گرامی. اور سرکار دو جہاں مختلف انداز سے اس ولایت کا دفاع کرتے رہے، بتاتے رہے. یعنی میں یوں کہوں کہ سرکار کی زندگی میں تمام تر تعلیمات کے باوجود اگر آئیڈیالوجیکل اس کو دیکھا جائے، اس کا انالیسس کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو جس چیز کو آپ نے بہت شد و مد سے بیان کیا ہے وہ محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. بہت شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں رسول اللہ کی، یوں کہوں کہ شاید اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ بہانہ ڈھونڈتے تھے کسی طرح علی کو متعارف کرا دیا جائے، محبت و مودت اہل بیت کو روشناس کرا دیا جائے. یعنی یہ میرے الفاظ ہیں، وہ اللہ ایسا نہیں تھے کہ وہ بہانہ ڈھونڈتے، نہیں، حق یہ تھا کہ وہ روشناس کرائیں، حق یہ تھا کہ وہ دنیا کو بتائیں. اور یہی وجہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کی پہلی ابتدائی میٹنگ سے لے کر اسلام کی آخری میٹنگ تک، یعنی دعوت ذوالشیرہ سے غدیر خم کے میدان تک، جو چیز آپ کو کامن نظر آئے گی رسول کے بیانات میں، وہ ولایت علی اور محبت و مودت اہل بیت علیہم السلام ہے. وہ مودت اہل بیت ہے. کیوں؟ تاکہ اس مودت کے سائے میں، اس محبت اہل بیت کے سائے میں، اس ولایت کے سائے میں تم کو وہ طاقت پرواز عطا ہو جائے گی کہ جو در حقیقت تمہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گی. اور اس حد تک ہماری فکر کو وسیع کیا گیا ہے. رسول اللہ کا سب سے بڑا درجہ جو ان کو عطا کیا گیا وہ کون سا ہے؟ مقام محمود. مقام محمود کون ہے؟ کیا ہے کہ جہاں پر اللہ نے ان کو قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ تھا، شب معراج، وہ مقام عطا کیا ہے. اور زیارت عاشورہ، توجہ رکھیے گا، جس کے بارے میں علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ خدا کا کلام ہوتا ہے لیکن قرآن نہیں ہوتا، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے. اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں ہے. زیارت عاشورہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہیں، اللہ کا کلام ہے. اس زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اَن یُبَلِّغَنِي المقام المحمود لکم عند اللہ. کیا کہتے ہیں؟ خداوندہ مجھے اہل بیت کی تاسی و پیروی میں، ان کی ولایت کے سائے میں، ان کی محبت و مودت کی وجہ سے، اس پہ ثابت قدم رہنے کی وجہ سے، حسین کی محبت کی وجہ سے، مجھے مقام محمود تک پہنچا دے. کتنی فکر وسیع کی ہے کہ تم مقام محمود تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، تمہاری پہنچ وہاں تک ہے. تم پہنچو یا نہ پہنچو، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ عظیم مقام عطا کیا ہے جو اپنے حبیب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کہاں پر اہل بیت ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے درود کو، جو ہمیں فلسفہ ہمیں دیا گیا ہے درود کا، یہ درود کا فلسفہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ ہم پڑھ دیتے ہیں درود، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جی جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے، ہلکے بھی اونچی آواز میں پڑھ دیتے ہیں. آیا کیا یہ درود جو ہم پڑھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، کیا اسی صورت میں ہم سے مطلوب ہے؟ مثلا پاکستان کے قائدین نے قومی ترانہ ہمیں دیا. اگر میں آپ سے پوچھوں گی کس کس کو یاد ہے تو جی کتنا ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے. یا یوں کہوں کہ آپ کو مولا علی کے کتنے اقوال یاد ہیں تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو قومی ترانہ دیا ہے، کیا صرف اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو صرف 14 اگست کے دن گائیں؟ یہ قومی ترانہ کیا ہوتا ہے؟ قومی ترانہ جس میں کسی ملک کے اعلیٰ ترین مقاصد کو، اعلیٰ ترین مقاصد کو اس میں سمو دیا جاتا ہے، تاکہ ملک کا باشندہ جب اسے پڑھے تو ملک کے اعلیٰ ترین مقاصد اس کے ذہن میں راسخ و پختہ ہو جائیں. اس لیے نہیں دیا کہ 14 اگست کو سال میں ایک دفعہ پڑھوں یا دو دفعہ پڑھوں یا اسمبلی میں پڑھوں، نہیں، روزانہ اسکول میں، کالج میں، مسئلہ تم اس کو پڑھو، تاکہ نوجوان جو گروتھ کر رہا ہے اس کے ذہن میں ملک کے مقاصد کیا ہو جائیں، وہ راسخ و پختہ ہو جائیں. درود بھی ایک فلسفہ ہے عزیزان گرامی. صلوات جو ہم محمد علی مند بھیجتے ہیں ایک فلسفہ ہے. ایسا نہیں کہ خدا کہہ رہے صرف جی زبان ہلا دو، ہونٹ ہلا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، درود توحید کی علامت ہے، درود بندگی کی عکاسی کرتی ہے، درود اور صلوات التجا ہے، دعا ہے، ارتقاء ہے، حیات ہے، اپنے اعلیٰ ترین مقاصد کو پانے کا نام ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم یعنی توحید، خدا، رب، مالک، رازق، وہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو نازل فرما، توجہ رکھے گا، اہل بیت رب نہیں ہیں، اہل بیت رازق و خالق نہیں ہیں، اہل بیت در حقیقت منعم ہیں. توجہ رکھے گا، منعم وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے، اللہ دیتا جاتا ہے، یہ تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ان کو ولی نعمت کہا جاتا ہے. ولی نعمت، جو ولی ہو نعمتوں کا، جس کو یہ ہونا رہتا ہو کس کو کتنا کب کیسے دیا جائے. علی رازق رزق نہیں ہے، علی منعم ہے، علی ولی نعمت ہے. رزق دینا فرشتوں کے، ان کے خادموں کا کام ہے. علی کا کام یہ ہے، ولایت کے تحت یہ دیکھتا ہے کب کس کو کتنا رزق دیا جائے. یہ علی مرتضیٰ کا مسئلہ ہے. ولی نعمت ہیں یہ عزیزان گرامی. تو آپ کہتے ہیں اللہم، اب رسول اللہ نے درود دیا، درود بھیجو. کہا کہ درود بھیجنے سے منافقت ختم ہوتی ہے، درود بھیجنے سے منافقت ختم ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تم مجھ پہ بھیجو اور میری آل پہ نہ بھیجو. توجہ رکھیے گا، اب کہیں پر بھی رسول کے ساتھ آل کا تذکرہ ہے درود میں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. علیہ یعنی رسول پہ درود بھیجو. کہ آل کا تذکرہ ہے قرآن کی نگاہ میں؟ نہیں ہے. کون ہدایت کرے گا؟ کون وضاحت کرے گا؟ کون تشریح کرے گا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب صحابہ میں آپ کو، صحیح ستہ میں آپ کو روایت مل جائے گی، لا تصلوا علیہ. بہت سے لوگ بھیجتے تھے، بھائی اللہ نے کہا ہے رسول پہ درود بھیجو. کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام ہو. رسول کہتے ہیں لا تصلوا علیہ، مجھ پہ درود نہ بھیجو، ناقص درود نہ بھیجو، ابتر درود نہ بھیجو، مجھ کو میری آل سے جدا مت کرو. جو مجھے میری آل سے جدا کرتا ہے وہ منافقت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا جو درود بھیجتا چلا جاتا ہے منافقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اب درود میں کیا ہے؟ توحید ہے، اللہم اے اللہ، التجا ہے، دعا ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے. صلی علی، درود نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر. توجہ رکھیے گا، دیکھیے جب کوئی انسان کسی عظیم، بڑی، اہم، معروف شخصیت سے کلام کرتا ہے اور محبوب شخصیت ہو تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ٹائم اور گین کر لے، تھوڑا سا اور، جی مولانا اچھا یہ بھی بتائیے، مولانا یہ بھی بتائیے، آغا صاحب یہ بھی بتا دیجیے، جی تھوڑا سا وقت لے لیتے. جتنی شخصیت بڑی ہوگی اتنی ہی آپ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس بیٹھیں. حضرت موسیٰ کو خدا نے بلایا اور پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں عصا تھا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے عصا ہے، جواب دے دیا، مسئلہ تمام ہو گیا. سوال کیا تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہہ دیتے عصا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرے. یہ میرا عصا ہے، اس پہ تکیہ کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. کیا ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ کلام کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگر آپ کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد و آلہی، آلے ہی کہہ دیتے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آلے محمد میں ایک حسن چھپا ہوا ہے، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں خداوندہ درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، لیکن آل کہہ کے والے ہی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں محمد و آل محمد، یعنی آپ چاہتے ہیں خدا سے آپ کی بندگی کا رابطہ اور رشتہ، اس کا ٹائم زیادہ سے زیادہ ہو جائے، چاہے وہ نصف سیکنڈ کے لیے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے ہو، لیکن میری بندگی در حقیقت خدا کے سائے میں محمد و آل محمد کے تحت بڑھ جائے. آپ کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل ہی، ختم ہو گیا مسئلہ. لیکن اگر آپ کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، و آل محمد کہا، تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو اب پتہ چلا اہل بیت وہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو اپنے درود میں بھی ہمیں خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے درود میں، کیا اہل بیت ہمارے محتاج ہیں کہ ہم درود بھیجیں گے تو اللہ ان پہ درود بھیجے گا؟ یعنی اللہ معذرت کے ساتھ انتظار کر رہے، میرے مسلمانوں درود بھیجو تو میں ان پہ نازل کروں گا، یا نہیں؟ آیا خدا محتاج ہے ہمارے درود کی التجا کرنے کا؟ نہیں. کیا اہل بیت ضرورت مند ہیں کہ ہم ان پہ درود بھیجوائیں تو ان پر رحمت نازل ہو نہیں. تو پھر درود کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, درود کا فلسفہ یہ ہے چونکہ یہ اللہ سے قریب ہیں, جتنی بھی خوبصورتی کائنات میں, جتنی بھی ہدایت کائنات میں, جتنا بھی نور کائنات میں, جتنی بھی ترقی کائنات میں, جتنی بھی رفعت کائنات میں, جتنی بھی خیر و بھلائی کائنات میں, جتنی بھی عظمت انسانی اقدار کائنات میں موجود ہیں, وہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں اے خدا, اے اللہ, اے مالک, اے رازق, درود نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر, در حقیقت میں کہنا چاہ رہا ہوں خداوند, چونکہ میں ان سے منسلک ہوں, ان سے جڑا ہوا ہوں, ان کی اطاعت کر رہا ہوں, ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, ان سے وابستہ ہوں, تو جو ان کو مل رہا ہے, جو بھلائیاں, جو خیر, جو اچھائیاں, جو نور, جو نفر, جو ہدایت, جو انسانی اقدار, جو کچھ تیرے خزانے میں ان کو مل رہا ہے, ان کے توسط سے مجھے بھی مل جائے گا. ان کے ذریعے سے مجھے مل جائے گا. در حقیقت درود بھیج کے آپ اپنا حصہ ڈالتے کہ خدا بندہ ان کو ملے گا تو مجھے بھی مل جائے گا. یہ ہے درود کا فلسفہ. لہذا رسول اللہ در حقیقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں ولایت سے منسلک کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا وہ 72 فرقے, ان کے پاس ولایت علی موجود نہیں ہے. وہ فرقہ جس کے پاس ولایت علی موجود ہے وہی کامیاب ہے. لیکن ولایت کے تقاضے ہیں, انشاءاللہ کل عرض کروں گا, صرف آج چونکہ وعدہ ہے آپ سے احادیث رسول اللہ کے بیان کرنے کا, اس میں مجلس تمام کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ کتاب جو اس وقت میرے پاس ہے, تحف العقول عن آل رسول, ہماری مستند کتابوں میں سے ہے, جس میں علامہ نے اس میں اہل بیت علیہ السلام کے آئمہ کے اقوال کو جمع کیا ہے. دو احادیث رسول اللہ کی اس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اور اس میں بہترین احادیث موجود ہیں جو ہماری زندگی کے لیے, یوں کہوں کہ ہدایت کے لیے کافی ہیں, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے. کیونکہ جب ہم موٹی موٹی الفاظ کے ذریعے سے باتیں کرتے ہیں تو وہ نوجوانوں کا ہضم نہیں ہوتی. لہذا اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ان احادیث کو بہت ہی شستہ رفتہ, آسان, ایزی زبان میں نوجوانوں تک پہنچایا جائے, تاکہ وہ حسن اور خوبی جو ان کے کلام میں موجود ہے وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچے, بچوں تک پہنچے. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی انتظام کیجئے. آپ کی امام بارگاہ, آپ کی بارگاہ, آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ سے لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھے افراد ہیں, دقیانوسی افراد نہیں ہیں یہاں پر. لہذا ان بچوں کے لیے کوئی انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی دینیات کے لیے, ان کی دنیا کے لیے, ان کی آخرت کے لیے, ان کی ایمان و عقیدے کے لیے یہاں پہ کوئی سینٹر ہو جس میں لوگ آئیں اور ایک مناسب انداز سے ان کی ٹیچنگ کا, ان کی تعلیم کا انتظام ہو, تاکہ مسجد آباد رہے. میں اور آپ 10 سال 15 سال بعد جی نہ جانے چلے جائیں, اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. یہ مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ یا اذان کون دے گا؟ یہ ممبر پہ کون آئے گا؟ یہ حدیث کے ساتھ کون پڑھے گا؟ یہ صلوات و سلام کون پڑھے گا؟ اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ. اور خصوصاً اس مسجد کے منتظمین الحمدللہ رضوانی صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی سرپرستی میں آپ یہ بہترین کام انجام دے سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. فرمایا کہ آخری زمانے میں, جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں تقریباً آخری زمانہ کہلاتا ہے. ابھی آخری زمانہ بھی سٹارٹ ہوا ہے, وسط میں ہے, آخر میں ہے, اس پہ بحث نہیں ہو رہی, لیکن یہ آخر الزمان کہلاتا ہے کیونکہ اس کی جو علامتیں بیان کی گئیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں. فرمایا جب میری امت 15 چیزوں میں گرفتار ہو جائے گی تو اس کے لیے 3 قسم کے عذاب ہیں, وہ آخر میں ذکر کیے ہیں. 15 چیزوں میں گرفتار ہو جائے گی, 15 کام انجام دے گی تو وہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ چلی جائے گی. پہلی چیز فرمائی, اذا فعلت امتی 15 خصلتاً حل بہ البلا, بلائیں انہیں آ کے گھیر لیں گی, چاروں طرف سے بلائیں اسے گھیر لیں گی. یہ جو آج ہم اپنی زندگی میں بے برکتی دیکھ رہے ہیں, نہ ٹائم میں, نہ مال میں, کسی چیز میں برکت نہیں ہے. پیسہ آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ٹائم ہوتا ہے,
اڑ جاتا ہے، لگتا ہے کہ گھڑی سے اڑ گیا ہے، اولاد نہیں سن رہی ہے، پریشانیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، ذہنوں میں ٹینشنیں ہیں، تذبذب ہے، اضطراب ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں آخر؟